مولانا بدر عالم نے حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب سے 6 مرتبہ بخاری پڑھی، تب جا کے فیض الباری تیار ہوئی. آسان کام نہیں ہے. اور امام ابو یوسف نے غلطی سے درس شروع کیا تھا، امام صاحب نے سوالات بھیجے، اور جب ایک دفعہ اٹھے تو فرمایا جب تک ابو حنیفہ زندہ ہوگا دوبارہ نہیں بیٹھوں گا، ساتھ رہوں گا. اور ابن جنی، جن کی خصائص اور فصول جیسی اہم کتابیں عربیت میں، معانی میں، یہ ابن جنی بالکل جوانی میں بہترین عالم تھا. اور ان کے استاد ابو علی الفارسی وہ آئے اور ابن جنی پڑھا رہے تھے، بڑے موج میں تھے. درس جب آدمی دیتا ہے جس طرح منہ ہوتا ہے مثلا، اور ابو علی الفارسی ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، پیچھے بیٹھ گئے. درس ابھی جاری تھا کہ وہ اٹھ کے روانہ ہوئے اور آہستہ سے کہا تزبب قبل انصرام، وقت سے پہلے انگور پک چکا ہے. اس زمانے میں طالب علم بس شیخ کی پر متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے. جب درس ختم ہوا کسی نے کہا حضرت آئے تھے ابو علی. اچھا کہاں ہے؟ کہا چلے گئے. کیا کہہ کے گئے؟ کہا انہوں نے کہا تزبب قبل انصرام، زبیب وقت سے پہلے تیار ہوا ہے، کشمش ابھی ٹائم باقی تھا. کہا صبر اللہ، غلطی آ گئی کوئی. فلازمہ اربعین سنا، 40 سال تک استاد کے ساتھ جڑا رہا. میں نے ایسی کتابیں لکھی جو دنیا کہتی ہے، اور کوئی کتاب عربی نہ ہوتی، ابن جنی کی فصول اور فصوص کافی تھی، خصائص کافی تھی. تو علم کے ساتھ وقت کا حساب نہیں ہوتا، علم پر زندگی قربان ہوتی ہے. بس دو ریزیس والے گئے جی پھر آئیں گے. شکر نہیں کرتے ہو کہ ہم زندہ ہو، درس جاری ہو، آپ خیر سے پھر آ جائیں تو خوش ہونا چاہیے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ 15-20 سال بعد مجھے استاد محترم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کے درس حدیث میں دیوبند کے اندر پھر شرکت کا اتفاق ہوا. اللہ کی ملومت بڑے ہیں ابتدائی فضلاء میں سے. فرماتے اب کے مولانا انور شاہ کے حسن سوال اور مولانا حسین احمد مدنی سے شیخ الہند کی محبت کی وجہ سے حضرت شیخ الہند وہ ابحاث فرماتے تھے جو عام طور پر عادت نہیں تھی. میں چند دنوں کے لیے لیکن مہینے لگا کے آ گیا. قدر دیکھو، قدر زر زر گر پہ دانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناست، قدر دل دل رالی. فرمایا کہ پھر چند دنوں پر اکتفا نہ کر سکا، مہینے لگا کے آیا. اور یہ وہ سال ہے 1314 جس میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ، یہ ایک کلاس ہے، یہی سال ہے جس میں حکیم الامت ویسے کسی مسئلے پوچھنے گئے اور دیکھ کے شیخ الہند کا درس ہو رہا ہے اور شان سے ہو رہا، پتہ چل گیا کہ مولانا انور شاہ سے اب کسی کسی وقت کچھ پوچھ لیتے ہیں. حضرت شیخ الہند تبخر میں آ جاتے ہیں، اور مولانا حسین احمد صاحب سے تو ان کی اور طرح محبت تھی. تو حکیم الامت فرماتے اب کے حضرت شیخ وہ علوم فرمانے لگے جو عام طور پر ان کی عادت نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخر زمانے کا انتخاب ہوا ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ پہلے خلائق پھیل گئی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا تھا. آئے آئے سفر نامے علماء کے پیش کروں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پگھل جاؤ گے. آئے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کتنے مہینوں میں گئے. اللہ اکبر و کبیر. ابن بطوطا ایک شخص ہوا ہے مغرب کے اندر ایک شہر ہے اس کا نام ہے تنجا تویس ہے تنجا یہاں کا رہنے والا ہے. اس کو شوق ہوا کہ میں دنیا کا حال دیکھوں. تو اس زمانے میں کوئی ہیلی کاپٹر تھا غریب کے پاس, کوئی ریل گاڑی تھی, کوئی ڈاٹسن تھی, کوئی سائیکل بھی نہیں تھی, کئی گدوں پہ خچروں پہ گھوڑوں پہ سواری ہوتی, اکثر پیدل چلتے تھے. یہ 725 میں نکلا ہے. یہ 35 یا 40 سال انہوں نے سفر کیے, پورا سفر میں رہے. اور ایک مثال دے رہا ہوں. فرماتے کہ جب میں چین وہاں مصر گیا تو مصر میں ایک عالم نے مجھے کہا کہ چین بھی جاؤ گے. میں نے کہا بالکل. مولانا نظام الدین کو سلام کہنا. کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا کاشہر میں. کہا میں نے کہا کہ وہاں تو بہت سارے علماء ہوں گے. کہا تو آپ جائیں وہاں سر پتہ کرے معلوم ہو جائے گا. کہا جب میں چین پہنچا ہوں میں کاشغر گیا. کاشغر کی منیے والا کاشغری ہے نا, سدید الدین کاشغری, اس نے منیت المسلی لکھی. یہ بہت بڑی کتاب ہے. اس میں حیض نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں عورت ہے. اگر عورت ہوتی تو پھر تو حیض تفصیل سے ہوتا. مردوں کو کیا پتا. سدید الدین کاشغری اور یہ بڑے اونچے فقہائے حنفیہ میں سے. اس کی شرح بڑی قیمتی شرح ہے, صغیری ہے, کبیری ہے, حلبی کبیر ہے. بہت بڑی بڑی اعلی قسم کے شروع ہے, معتبر ہے. ابن عابدین فتاوی شام میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس کے شروع سے تفقہ حاصل ہو گیا. یہ قدرت کی بات ہے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے پشتوں میں, خلاصہ قیدانی. دیکھا ہے پشتون پڑھتے ہیں ہمارے سرحد والے. تو طریقی نماز قیدانی اور گر ندانی خلاصہ قیدانی. اس کی ایک شرح میں نے دیکھی ہے 22 جلدوں میں. لطف اللہ سندیدی نے شرح لی 22 جلدوں میں. یہ چھوٹی سی کتاب, ساری فقہ فتاوا ڈال دی اور کیا, کوئی چیز چھوڑی نہیں. اللہ اکبر. تو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ جب میں چائنا پہنچا اور وہاں کاشغر جانا ہوا تو میں نے ایک جگہ دریافت کیا کہ یہاں مولانا نظام الدین کوئی ہے. کہا پورے کاشغر اور چائنا کے علماء کے استاد ہیں. کہا اس نے کہ کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جو ان کو نہ جانتا ہو. بہت معروف علمی ہستی ہے. کہا مجھے کہا ملنا ہے, میں لے چلوں آپ کو. کہا وہ اپنے گھر سے فوراً ٹٹو لے آیا اور ٹٹو پر بٹھایا تھا چلے. کہا میں نے کب پہنچیں گے؟ کہا 2 دن 1 رات یا 3 دن کم از کم لگیں گے. میں نے کہا میں تو آج تیار نہیں ہوں. اچھا جب آپ تیار ہو جائے پھر بتانا. کہا آپ سے 10 دن بعد میں نے ان کو کہا کہ میں جا سکتا ہوں. کہا چلے. کہا وہاں پہنچے, ہم نے جمعے کی نماز حضرت کی اقتدا میں پڑھی. ابن بطوطہ کہتے ہیں جیسے ایک ملک کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد ان سے ملاقات کی. کہا انہوں نے 10 دن مجھے مہمان بنایا. 10 دن یہاں رہو گے, کھانا کھاؤ گے, یہاں کے حالات بتاؤں گا, کتابیں پیش کروں گا, علماء سے ملواؤں گا, ایسا نہیں جانے دوں گا. 10 دن مہمان بنایا. اور ابن بطوطہ وہ کہتے ہیں میرے قلم میں طاقت نہیں، میری تحریر میں قوت نہیں جو حضرت شیخ کی مہربانی اور مہمان نوازی لکھ لوں. کہا بادشاہ نے کہا کہ کوئی مہمان آیا، کہا نہیں آ سکتا ہے، فرصت نہیں. کہا بادشاہ وزیروں سمیت مجھ سے ملنے وہی آ گئے اور کہا کہ جس بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے 42 سال پہلے میں اور وہ جامع اظہر میں پڑھتے رہے، ہم کلاس فیلو ہیں. علم کی تاریخ بڑی میٹھی ہے، بہت شیرین اور دلکش ہے. کائنات کو پورا نچوڑ کر کے عطر نکالیں گے تو اس سے علم بن جائے گا، اللہ کی معرفت. اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے ان کا جاننا، جن ذرائع اور وسائل سے اللہ تک پہنچتا ہے ان سے آگاہ ہونا. طلبہ علم جب تفصیلی تاریخ دیکھیں گے اور وہ یہ چاہیں کہ ہندوستان کے حالات معلوم ہو جائے، بڑا پیارا ملک ہے. ہندوستان سے مراد صرف ہندوستان نہیں، پاکستان، چائنا، کابل، غزنی تک یہ پورا ہند ہے قدیم نقشے کے مطابق. کیا کیا بات ہے آدمی کا. ابو ریحان البیرونی 5ویں صدی ہجری 544 میں غزنی کے اندر مرا ہے. اس نے اس علاقے کا سفر کیا ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور سفید سیاہی سے وہاں مضمون لکھے ہیں، تاریخ لکھی. کالی سیاہی وہاں نہیں چلتی، اڑ جاتی ہے. ابو ریحان البیرونی کا سفر نامہ مشہور ہے. یہ ابو ریحان البیرونی بیرانیہ کا رہنے والا ہے. بیرانیہ سندھ میں کون سا شہر ہے؟ ٹنڈو آزم ہے، ٹنڈو جام ہے، جہاں وہ زراعت کا بہت بڑا کالج ہے، ایگریکلچر کالج ہے بہت بڑا. اس کے قریب میں نے بیرانی، ہمارے دوست ریاض وہاں رہتے ہیں، کبھی ہم بینسے خریدنے وہاں جاتے تھے. تو مجھے ویسے تو پتہ نہیں تھا، تاریخ سے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ولد تو بل بیرانیہ، میں بیرانیہ میں پیدا ہوا. وہ قریہ تو من قرائے سن و سن من نواحی کابل. لا الہ الا اللہ. کابل دعوا کریں بس سندھ کا ٹول کنٹرول کرو سارے خیر. وہ فرماتے میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں، یہ سن کے بستیوں میں سے ایک بستی ہے، اور سن کابل کی حکومت کا حصہ ہے. سنجان جھگڑا جوڑا نہیں جنور خیر. سفرنامہ ابو ریحان البیرونی. بہت ہی معلوماتی شخصیت ہے، اور سائنس پر ان کے فارمولے بڑے مشہور ہیں. اور اب آپ سفرنامے دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یار اب یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچے، کیسے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹ لی تھی. ان اللہ قد زوالی الارض. آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جبریل کہتا ہے کہ مجھے اللہ زمین ایسا سمیٹ لیتا ہے، بالکل جیسے ایک روٹی ہوتی ہے اور پورا جہان سامنے ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں. میں نے گلبوت کا بھی بیان ہے، اسرائیل کا، اور جس کے روح قبض کرنے کا حکم وہ آسانی سے کر لیتا. تمام زمانے اور تمام ادوار جب مکمل ہوئے اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کا تعلق قیامت سے تھا، اور اس زمانے میں ایسے ایجادات آنے والی تھی، ایسی سائنسی دور اور تحقیق آنے والی تھی کہ ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جائے. ایک جگہ کی خبر آن ان فان ان پوری کائنات میں نشر ہو جائے. کیونکہ آپ کے زمانے میں آپ کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا تھا. عالم کے بود مرکز ہر دائر یک تھا, عالم کی تو آئی کہ تو بھی مثل و نظیری. حضرت اقدس مولانا انور شاہ منظومہ میں کہتے ہیں, ادراک بختمست و کمالست بخاتم, عبرت بخواتیم کے دردور آخری. آخری زمانے کا انتخاب کیا گیا, آخری زمانے میں دنیا بھی پھیل گئی. جہاں جہاں آباد ہونی تھی وہاں تک آبادی پہنچ گئی, اور کچھ پہنچتی رہی گی. چاند تک ان کی رسائی ہو گئی, اور چاند پر ان کے لوگ گئے اور آئے, اور وہیں سے مختلف نظام انہوں نے سیٹ کر دیے. لیکن چاند میں درار پڑا ہوا ہے, پہلے سائنسدان نے آ کے بتایا, لگتا ہے کہ کبھی ٹوٹ چکا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قرآن کہتا ہے قیامت سے پہلے پہلے نبی آخر زمان کے ہاتھ پر یہ شک کے قمر کا معجزہ ظاہر ہوا ہے, اور قیامت سے پہلے پھر ٹوٹے گا. دس نس ہو, اور چاند کے پہاڑوں میں کئی لا الہ الا اللہ, کئی محمد الرسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی تھی. پہلے سائنسدان جو جا کے آیا, اس نے جب یہ باتیں کہی تو امریکہ نے پہلے اس کو خاموش کرنا چاہا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کو اپروچ کرتا ہے, اس یہ باتیں مت کیا کرو, ہم نے ان کے لیے نہیں بھیجا تھا. لیکن جب وہ نہیں مانا تو پھر اس کو پاگل قرار دے کر قتل کرایا. لیکن معجزات ظاہر باہر ہیں, سمندروں میں, دریاؤں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, کائنات کے چپے چپے میں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ندائیں, صدائیں وہ بلند ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, اللہم لک الحمد والشکر علی نعمائک وعلائک. اب چند باتوں کی طرف غور کرو ذرا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, 40 سال وہی رہے, وہی آپ کے پاس اللہ کی وحی آئی, 13 سال تک آپ نے وحی کی تعلیم اور درس مکہ مکرمہ میں دیا. 13 سال بعد آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ شہر تبدیل کر لیں, اور مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ کی وجہ سے ہی مدینہ منورہ بنا, ورنہ وہ یہ صرف تھا. 10 سال آپ نے وہاں 75 کے قریب چھوٹے بڑے غزوات لڑے, جو حقیقت میں تبلیغ اسلام کے ذرائع تھے. اللہ نے اپنی الوہیت کی شوکت ظاہر فرمائی, اپنے رسول اور نبی کی صداقت منوائی, اسلام کا آفاقی اور عالمی مذہب ہونا ظاہر باہر کیا, قرآن کے لیے اور نبی کی تبلیغ کے لیے ماحول سازگار فرمایا. تیرہ مکہ کے اور 10 مدینے کے آپ کے پاس وحی کا دورانیہ رہا. 23 سال میں قرآن شریف مکمل ہو گیا, 114 سورتیں, 6666 کے آس پاس آیات. اللہ اکبر و کبیرہ, 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور باقی مدینہ منورہ میں تکمیل ہوئی. ایک جماعت تیار ہو گئی جو وہی سے تربیت پا گئی, جس پر نبی نے آسمانی وحی اور اپنی نبوت اور رسالت کی تلقین اور تعلیم مکمل فرمائی, اور جنہیں قرآن نے کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں, لہم مغفرۃ ورزق کریم. قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ و رضوان, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. ایک قابل اطمینان جماعت تیار ہو گئی. یہ 125,000 معروف لوگ ہیں, بالاسامی باسمائہم و اسماء آبائہم و اشجارہم و انصابہم. یہ قدرت کا نظارہ ہے. انبیاء اور مرسلین کی تعداد بھی الگ تحقیق 125,000 ہے, صحابہ کرام معروفین بھی 125,000 ہے, رجال الحدیث بھی 125,000 ہے, کتب احادیث بھی 125,000 کے قریب ہے, البتہ تفاسیر قرآن زیادہ ہے. وہ آگے آپ پڑھیں گے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1352 ہجری میں ہوا ہے, 1933 میں. آپ نے اپنے زمانے میں کہا قد بلغت تفاسیر القرآن الى 200,000, چھوٹی بڑی پوری ادھوری تفاسیر قرآن میرے زمانے تک 200,000 تک پہنچ رہی ہے. وہ تعالیٰ تو اکثر رہا, اکثر میں نے دیکھی. یتیمت البیان لے استادنا و شیخنا مولانا محمد یوسف البنوری, اس کا صفحہ 47. قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری حاقیا عن شیخنا امام الاثر مولانا محمد انور شاہ الکشمیری قد بلغت تفاسیر القرآن الى 200,000. اللہ, شاہ صاحب علیہ الرحمت کے زمانے سے لے کے اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, 10,000 سے زیادہ تفاسیر لکھی گئی ہے جو ہمارے علم میں ہے, اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگی. بیرونی جہان اور وہ علاقے جن کا نشر و اشاعت کم ہے وہاں بھی دین کا کام جاری ہے, الحمدللہ. فقہ حنفی کے کتب کی تعداد ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی شہزادی وقت زیب النساء نے مشیخہ میں لکھا ہے کہ 30,000 کتب حنفیہ مجھے دستیاب ہوئی. آؤ فرماتی ہے اس وجہ سے میں نے شادی نہیں کی کہ مجھے کتابوں سے وقت ہی نہیں, بہت باذوق تھی, قرآن کی تفسیر بھی لکھی زیب التفاسیر. 30,000 کتب حنفیہ اکٹھی کی ہے. اورنگزیب بادشاہ خود یہاں ٹٹے سے فاضل ہے. اس زمانے میں علم کے بڑے مراکز 3 تھے, ایک بغداد, دوسرا پشاور اور تیسرا ٹٹہ. بغداد کے بعد نمبر ٹٹے کا تھا, اور ٹٹے کے محدثین بہت مسلم تھے. سورت آراف میں آلوسی نے لکھا ہے کہ جو مسئلہ بغداد میں نہیں حل ہوتا ہے وہ ٹٹے سے حل ہو کے آ جاتا ہے. 400 دینی مدرسے تھے جن میں 200 کے اندر دورہ حدیث ہوتا تھا. بغداد کے علماء تکمیل کر کے پھر کچھ معلومات کے لیے یہاں تشریف لے آتے تھے. سن کے اکابر علماء کم از کم کتاب التعلیم شیخ مسعود سندھی کی علماء کو پڑھنا چاہیے, اندازہ ہو جائے. اس کتاب کا حوالہ انور شاہ صاحب نے بھی دیا ہے, اللہ اکبر, نیل الفرقدین میں ایک بڑے محقق وسیع النظر عالم گزرے ہیں شیخ مسعود سندھی, ان کی ایک کتاب ہے کتاب التعلیم, قابل دید کتاب ہے کہ سن میں کتنے جواہر و یواقید دفن. سن کے ایک اور مقتدر عالم شیخ محمد عابد سندھی گزرے ہیں, یہ سیون کے رہنے والے ہیں اور 1237 میں انتقال کر چکے ہیں. یہ مصر میں سفیر رہے, یمن میں وزیر رہے, شام میں طبیب رہے, بڑے قابل آدمی, تمام کمالات, اور حرم شریف مسجد نبوی میں امام و خطیب رہے, اور کعبہ شریف میں قاضی القضات رہے. انہوں نے در مختار کی شرح لکھی ہے, جس طرح ابن عابدین نے لکھی ہے رد المختار فی شرح در المختار, انہوں نے لکھی طوالع الانوار, طوالع الانوار. یہ کتاب اگر چھپ گئی ہے تو 110 جلدوں میں ہوگی. اس کے مخطوط 65 کے قریب جلدیں دستیاب ہیں, جو اس عاجز اور فقیر کو اللہ تعالی نے نصیب فرمائی. ہمارے مکہ مکرمہ کے بزرگ دوست ڈاکٹر عبد القیوم گلگت والوں کا تشکر اور ذکر جمیل اس وقت مناسب ہے, جن کی بے تہا توجہ اور انتہائی محنت سے ائمہ حرمین کی تائید سے وہ کتاب ہمیں مل گئی, اور جو 400 فلمیں ضائع ہوئی تھی وہ بھی انہی کی سفارش پر مدینہ منورہ کے ایک رحیم کریم ساتھی دکتور سعید بغداش کے ہاتھ سے تکمیل ہو گئی اس کی, اور اس پوری کی پوری کتاب آ گئی ہے, احسن العلوم میں موجود ہے الحمدللہ. مخطوط اس کتاب میں کتاب الوضو کے اندر ایک مسئلے کی تائید میں شیخ محمد عابد سندھی نے 240 کتب حدیث کا حوالہ دیا ہے, تخریج کیا 240 کی, تو اب اندازہ لگا ہے کتنے وسیع النظر آ رہے. طوالع الانوار, میں نے چاہا کہ ہمارے دورے کے باعث فضلاء محنت کرے اور اس کتاب پر تحقیق کرے اور اس کو طباعت کے قابل بنائے, مگر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا. اب ہم تو ان کاموں کے نہیں رہے, وہ یہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے, کچھ گردانے دہرا لیتے. اس کے لیے تو شیخ شاب ینگ مین درکار ہے, جوان سالہ جس کی ہمت بھی جوان ہو. اور اس کو میں نے کہا کہ ادارے میں سب سے بڑی تنخواہ جو ہم سے ممکن ہے اس سے 5000 آپ کو مزید زیادہ دوں گا, مگر کام میری نگرانی میں کرو گا. وہ بھاگ گئے. تحسس حقیقت میں تجسس تھا, اور بہت بڑی کلاس کی ہے ہمارے جو تحسس ہے, اگر یہ صحیح کام کرے تو یہ احسن العلوم پورا ایک طرف اور ایک متخصص دوسری طرف, اتنا قیمتی سرمایہ ہے وہ, مگر کام کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے ایک دینی ادارے میں حدیث پر ایک کتاب تیار ہو رہی ہے, وہاں کے بزرگ عالم کی نگرانی میں سنا ہے 150 جلدوں میں آ رہی ہے. تو موسوعۃ الحدیث اس پہ کام بہت تفصیلی ہو چکا ہے. 4 موسوعے ہیں احادیث میں, موسوع انسائکلوپیڈیا کو کہتے ہیں, اور وہ 4 موسوعے جب اکٹھے ہو جائے تو 150 جلدیں تیار ہو گئی. اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ خود کریں گے اور مجھے دکھائیں گے, میں حاضر ہوں. پاکستان میں جہاں جہاں آپ سفر کریں گے, کتب خانوں میں وہاں کا آنے جانے کا خرچہ ادارہ کرے گا. اگر آپ مصر, جامع زر, مدینہ و مکہ کے کتب خانے ویزا لگوانا, ٹکٹ دینا, سب ادارے کا کام ہوگا. ضروری ہے متخصص کو جا کے دیکھنا ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں شارع المنصور پر قلمی کتابوں کا بہت بڑا خزانہ ہے, حرمین شریفین کی نگرانی میں. وہاں مجھے جانا ہوا, صحت اچھی تھی, دن خوب مبارک تھے, یہی وقت تھا. ویسے 11 کے قریب میں وہاں پہنچا تو وہ رومال لگاتے ہیں, پگڑی وگڑی نہیں باندھتے. جب میں نے بھی پہنا تھا اور ان سے مہنگا پہنا تھا. لاٹھی واٹھی دیکھ کے مجھے بٹھایا, چائے پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں, شربت. میں نے کہا نہیں. کیا کرنے آئے؟ میں نے کتابیں دیکھنی ہے. کہ نہیں, اس کی اجازت ہوتی ہے رئیس الشؤون سے تحریری, تب آپ اندر جائیں گے. ٹھیک, جو کتاب آپ کہیں گے وہ ہم اندر سے لا کے آپ کو, یہی میز میرے سامنے, کرسی, صوفہ, پورا اعزاز و اکرام. لیکن ہم اجنبی کو اندر نہیں جانے دیتے. خزانے ہیں کتابوں کے. میں نے کلمات و اوراد پڑھے اور میں نے دعا مانگی. میں نے کہا, اللہ, اگر ہم خوش دلی سے, اخلاص سے یہاں حاضری ہوئی ہے, یہ کتابوں میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا, اندر جانے دیں اور یہ سخت دل نرم کر دیں. اتنے میں 4 متخصص اندر سے باہر آئے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں نے پوچھا, کس چیز میں تخصص کرتے ہو؟ انہوں نے کہا, النہر الفائق پر کر رہے ہیں. میں نے کہا, النہر الفائق کے پورے دنیا میں 3 نسخے ہیں. ایک جامع اظہر میں ہے, وہ یہاں سے یہاں تک ہے. دوسرا مکتب ظاہریہ دمشق میں ہے, وہ فصل فی الحبس تک ہے. اور تیسرا میرے پاس ہے, کتاب الکفالہ تک. چوتھا نسخہ پورے جہان میں نہیں ہے. میں نے کہا, صرف 3 نسخے پوری دنیا میں جو فرشتوں نے شائع کیے, بے عینی ہی مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا, موجود ہے عند ھذا الفقیر. کہنے لگا, آپ نے کچھ کام کیا ہے؟ میں نے کہا, ایسے ایک زمانے میں کوئی اور کام نہیں تھا تو میں نے اس پر القول الموافق علی النہر الفائق کے عنوان سے کچھ جمع کیا ہے. کہتے ہیں, آپ اندر چلے نا. میں نے کہا, اندر کی اجازت نہیں ہے. وہ شک دم اٹھ گئے, حمید کے پاس گئے. حمید بڑا ہیڈ ہوتا ہے. اس نے کہا, مجھ سے بیعت بھی ہوئی ہے, میں جاتا ہوں, آپ شیخ کو اندر لے جائیں. تھوڑی دیر میں حمید روانہ ہو گیا اور انہوں نے مجھے کہا, ہمیں اجازت دے چکے ہیں کہ میں چلا جاؤں, آپ لوگ شیخ کو اندر لے جائیں. مجھے معلوم نہیں تھا. اندر جب میں گیا, سب سے بڑی کتاب جو میں نے وہاں دیکھی وہ ابو المنصور ماتوریدی کی تفسیر تاویلات و اہل سنہ. یہی دن تھے, تفسیر خرید تھی. میں نے کہا, تفسیر میں کوئی چیز دیکھو. اس کا مخطوط نسخہ 40 جلدوں میں. یہ ہمارے مسلک کا متکلمین کا امام ہے, ابو المنصور ماتوریدی, 434 میں متوفا ہے. عقیدہ ماتوریدیہ کا مؤسس ہے. وہ میں نے دیکھا جگہ جگہ سے اور میں نے کہا, واقعی دنیا میں اس سے بہترین نسخہ نہیں. وہاں ایک دوست نے اس عاجز اور فقیر کی فرمائش پر جامعہ لبنان سے اس پر تکتورہ کیا اور بڑے محقق طریقے سے وہ سامنے آئی. اس کی 10 جلدیں انہوں نے مجھے بھیج دی. عبد المجید مجدی مکی, کام وہی مکہ میں ہو رہا ہے, نام صرف لبنان کا دیا ہے کیونکہ حنفی نقطہ نظر ہے, وہاں کے بزرگوں کو تھوڑی گرانی آ رہی پیش. میں 4 گھنٹے مکتبہ میں رہا ظہر کی اذان و نماز تک. مکتبہ کے اندر میں نے انہیں معذرت کی کہ مجھ سے بات چیت نہ کریں. انہوں نے کہا شیخ یہ تو آپ کے لیے دن رات ہم کھول کے رکھیں. لا الہ الا اللہ. میں نے کہا اللہ آپ کے احسانات میں ربانیاں کتنی زیادہ ہے. یہ وہی کتابیں ہیں جس کے باہر میں جیسے اخبار بیچنے والے بیٹھتے ایسے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں یہ آج شیخ نے کہا ہے عبید نے کہ چابیاں شیخ کو دے دیں. اور جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں ہر روز آپ آئے, اگر آپ کہیں تو ہم عشاء کے بعد کھلواتے ہیں, آپ یہاں مطالعہ کرے آئے ہم ساتھ ہوں گے. الحمدللہ اللہ العلم للرحمن جل جلالہ وسواه فی جہلاتہ یتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم. رات کو ہمارے بزرگ دوست مولانا عبد القیوم گلگت والوں کا فون آیا کہ حمید بہت شرمندہ ہے. وہ کہتے ہیں شیخ کوئی چیز طلب کرے میں پیش کرتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا زیادتی ہو گئی, بہت بڑے علم کی بے ادبی ہو گئی. میں نے کہا وہ فہرست جو وہاں موجود ہیں اس کی فوٹو اسٹیٹ کی اجازت دلا دیں. فہرستیں موجود تھیں یہ کافی ہے بس, تاکہ ہم اپنے آ جا کے دیکھتے رہے. الحمدللہ امید نے فوراً حکم دیا کہ جو تیار فہرستے ہیں یہ شیخ کو دے دیں, اسی طرح بغیر پروفیشن کے دے دیں اصل میں, اور متخصصین کو کہا تم دوسرا تیار کرو. اس کی کاپی موجود ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کاپی دے کر نہ آپ اصل لے کے جائیں گے تو ہم یاد آئیں گے. صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جانے نہیں دیا, یہ بھی یاد آئے گا کہ اصل الاصل فہرست آپ کے پاس. الحمدللہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ علوم کے گنجینے ہیں, ہمارے پیغمبر کے, ہمارے قرآن کے, ہمارے اسلام کے شہر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت اہل التوحید و سنت کے پاس ہے, اور 100% اسلام اپنی تابعیت کے ساتھ رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے, محفوظ اور سلامت رکھے, ہمیں ایمان و اعمال و توفیق و سلامتی کے ساتھ آنا جانا نصیب فرمائے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں تشریف لائے ہیں اور آپ کا زمانہ قیامت تک ہے, قیامت تک جتنا سائنس آئے گا, جتنی جدت ہوگی, جتنا ماڈرن پن پیدا ہوگا, اچھائی میں یا برائی میں, اس کا علاج آپ لے کے آئے. یاد رکھنا, یہ بھولنا نہیں. کوئی بھی پیغمبر اس زمانے کا پیغمبر نہیں ہو سکتا جب تک اس دور کا علاج ان کے پاس نہ ہو. میں اس بات کو تو نہیں سراہتا کہ جہاد کے نام پر دہشت ہو, نہ اس کی اجازت ہم دے سکتے ہیں کہ مجاہدین قاتلین و صفاقین بنے, نہ حق دھماکے کرے, لوگ مارے, مسجدیں اور مدرسے اجڑے, بزرگان دین قتل ہو جائے, سب غلط ہے. اور یہ اچھے مجاہدین کا کام نہیں ہے، لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ امریکہ جو پوری دنیا کا اپنے آپ کو منیٹر سمجھتا ہے، انہیں مخلص مجاہدین نے اب بھی سبق چکا دیا ہے. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ اپنی ندامت و شرمندگی کا اعلان کرے اور سچے جہاد کرنے والوں کو تاوان جنگ دے اور ان سے معافی مانگے. یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور آفاقی مقام اور مرتبت کا نتیجہ ہے. آپ نے کہا تھا الجہاد معزن منذ باثنی اللہ، میرے ساتھ جہاد جاری رہے گا، میں جہاد لے کے آیا ہوں. لا یقتلہ جور و جائر ولا عدل و عادل، اگر زمانہ برائی سے بھر جائے تو بھی جہاد کی ضرورت تو رہے گی، اور اگر زمانہ اچھائی سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت رہے گی. حتی یقاتل آخر ھذہ الامۃ دجال، یہاں تک کہ اسی امت کے آخری لوگ دجال کا مقابلہ کریں. یعنی یہ بات یاد رہے کہ جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے، غلط بات ہے. مار دھاڑ یہ تو تخریب کاروں کا کام ہے. جہاد کا ترجمہ اگر کسی نے تخریب کاری سے کیا تو وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے دودھ کا ترجمہ موت سے کیا ہے، اور اس نے کھانے کی جگہ پاخانہ استعمال کیا ہے. اتنا بڑا ظالم ہے وہ تاریخ کا اور علم کا اور اصطلاحات کا. جہاد تو اس بذل الجہد کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں حق کا بول بالا ہو اور باطل کی سرکوبی ہو. ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، النبی الحاتم والمحتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نبی الملحما، میں جنگجو پیغمبر ہوں، میں جہاد کی تحریک لے کے آنے والا پیغمبر ہوں. لیکن اب 13 سال مکہ مکرمہ میں خاموش، اور آیت فرقان کی وہی نازل ہوئی جیسے میں نے کل کہا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، صلاحیت پیدا کرنا، جماعت بنانا، انہیں خدائی کی خدائی سکھانا، انہیں حق کی معرفت دینا. آپ نے صرف مشرکین کو مارا نہیں ہے، آپ نے 13 سال مکہ کے ان کو سمجھایا ہے. جب خدائی قہر جوش میں آیا اور آپ کو وہاں سے ایک طرف کیے کہ آپ باہر آ جائیں، اب ان کی پٹائی کا وقت آ گیا ہے. پھر بدر و احد میں چند سو نہتے آپ کے تربیت یافتہ باصلاحیت صحابہ سے اللہ نے ان کو ایسے عبرت چکا دی کہ تاریخ ان کی نظیر قیامت تک پیش نہیں کر سکتی. کتاب الجہاد بخاری اور مغازی بخاری بھرپور میں قرآن کریم جہاد اور غزوات کے رنگ سے خوش رنگ ہے. جہاد تو اس کی ایک قسم درس ہے، تعلیم ہے، خطابت ہے، امامت ہے، یہ جہاد ہے. زمانے میں خیر پھیلانا اور شر روکنا یہ جہاد ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، بہترین جہاد وقت کے حکمران کو کلمہ حق پہنچانا ہے. تو یہ تقریب کاری ہے کہ بھئی آپ کراچی میں امن قائم کریں، آپ ناحق زبان نہ چلائیں، فضول باتیں اور اقدامات نہ کریں، جس سے پیچھے ہٹنا تمہارے لیے شرم کا باعث تو نہیں ہے لیکن ملک اور شہر کے لیے تباہی کا باعث. اسلام میں تو کسی کے حق میں نازیبا کلمہ کہنا جائز نہیں ہے، آپ نے کہا ہے جب کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تم اس کی عزت کرو، احترام کرو. آپ کے پاس کفار کے وفود آئے، آپ نے مسجد نبوی کے آس پاس صحابہ کی جماعت کو تاکید کی کہ اکرام کے ساتھ ٹھہرا، یہ مہمان ہے ہمارے. اور پیغمبر اسلام نے غزوات کے موقع پر، جہاد کے موقع پر رحم دلی دکھائی، مہربانی سے پیش آیا. ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں کہ وہ جدت امرأۃ مقتولہ، ایک عورت مری پائی گئی کافر، آپ نے اعلان کیا کہ یہ عورتوں کو کیوں مار رہے ہو تم لوگ، خبردار کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو مارا گیا. آج لوگوں میں یہ درد موجود ہے، جہاد کو تخریب کاری کہنے والے شرم کرے در، وہ کس کے نتیجے میں کس کس کو مار رہے ہو، کیوں مار رہا ہے. لا یدری القاتل بما یقتل ولا المقتول بما یقتل، رواہ البخاری. قاتل کو پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے، مقتول کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، افراتفری مچائیے. حافظ الحدیث شارع بخاری ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرع بخاری جلد 6 کتاب الجہاد میں لکھا ہے، جہاد کی تو پانچ قسم ہیں، پانچ قسم. سب سے بڑی قسم مار کا مال کفار ہے، جب اسلام کو ضرورت ہو، دین کو ضرورت ہو، ملک کو بچانا ہو، مسلمانوں کو اور ان کے سرحدات کو بچانا ہو تو دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہنا مار کا مال کفار. دوسری قسم مار کا مال فساق، بے دین لوگوں کے مقابلے میں دین پر قائم رہنا اور دین کا مظاہرہ کرنا. اور تیسری قسم لکھیے التعلم و تعلیم، علوم پڑھنا و پڑھانا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ درس، مدرسہ، مسجد، امامت، خطابت، طالب، عالم، نمازی، دین سے محبت، حمایت، یہ سب کے سب جہاد کے انواع ہیں. التعلم و تعلیم، مجاہد کو علوم چاہیے تاکہ وہ اپنے پرائے کو سمجھے. اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے جب ہم قرآن میں داخل ہو جائیں اور سورہ بقرہ کے اندر تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو مجاہد کی تربیت قرآن کرتا ہے اور اس کو پانچ اعتقادات، پانچ عملیات مضبوط کر کے دیتا ہے تاکہ پیچھے نہ ہٹے، تاکہ دوست و دشمن کو سمجھے، تاکہ خدائی رضا سے غافل نہ ہو جائے، عبادات کے مغز کو نقصان نہ پہنچائے، تب جا کے قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، یہ لوگ تقوادار ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، چچے تلے مجاہد ہیں. اور چوتھا مرتبہ یا چوتھی قسم وہ ہے التقابل یا المارکا مع الشہوات، شہوتوں کے مقابلے میں، غلط کاری کے مقابلے میں، ناجائز حرام اور گناہ کے خواہشات کے مقابلے میں بچ کے رہنا، حفاظت اختیار کرنا، پرہیز کرنا، یہ جہاد کی چوتھی قسم ہے. اور پانچویں قسم المار کا معاشوبھات، شک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا، باتوں میں باتیں نکالنا، کیڑے نکالنا، اتھدا اتھدا، گڑانگا دا پڑانگا دا، مقصد سے لوگوں کو ہٹانا، ایسے لوگوں کو دھکیلنا اور ان سے پرہیز کرنا اور ان کی باتوں کا اثر نہ لینا، یہ جہاد کی قسم ہے، ورنہ کوئی کام نہیں کر سکے. 15ویں صدی میں کہاں امام الاثر انور شاہ آئیں گے، کہاں ہوں گے شیخ الاسلام حضرت مدنی؟ اب تو مفتی محمود اور مولانا بنوئی کا عنوان ملنا آسان نہیں ہے. یہی خلط ملط افراد ہے اور ان سے اللہ دین کا کام لے رہا اور گزارا کرنا ہوگا. تو ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت، کامل دین، کامل اسلام، عظیم کتاب قرآن کریم کے ساتھ اور آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے، اور ایسا زمانہ آپ کے لیے اختیار کیا گیا کہ جس میں ایک جگہ کا پروگرام اور پیغام دوسری کئی جگہوں تک آنکھ کے جھپکنے میں، چند سیکنڈوں اور منٹوں میں پہنچ سکتا ہے. یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ جدید تحقیقات، خواہ وہ ریڈیو کی شکل میں ہے یا ٹیلی ویژن کی شکل میں ہے یا ٹیلی فون اور دیگر ذرائع کی شکل میں ہے یا سیٹلائٹوں کے رنگ میں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اور ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے. آج آپ اس مسجد میں بیٹھ کر اور درس تفسیر کی ابتدائیہ سن رہے ہیں، اور یہی درس پوری دنیا کے اندر بذریعہ انٹرنیٹ آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ حیرت کریں گے کہ پتہ نہیں 55 لاکھ اور 75 لاکھ کتنی کائنات اس کو سن رہی ہے. سوچ نہیں سکتا. یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے. ظاہر ہے گانا سننا یا سنانا کون سا کارنامہ ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ کوئی تربیتی اور تعلیمی سیکشن ہونا ضروری ہے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم یا تربیت دی جاتی ہے، وہ بھی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ضروریاتی انسانیت کی معرفت عطا فرمائی تھی، تو انسانی ضروریات جاننا اور انسان کے جسم کو، روح کو نفع اور آرام پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی علوم نبوت کے علوم ہے. وہی قرآن شریف میں نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کشتی بنا رہے، وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے. تو اب کشتی، جہاز رانی، جہاں سے جہاں تک ہے یہ علم نبوت میں شامل ہو گیا. اب اس میں جتنی تربیت و تعلیم اور وقت اور سمندر اور زمانے کی ضرورت آگے بڑھے گی، وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھا جائے گا. آپ کے قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وقت کے کفار کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. انسنا الفلک، کہ آپ کو کشتی بنانی. تو جہاز رانی کا علم علوم نبوت میں سے، اگر اس کی تعلیم و تربیت انٹرنیٹ اور سائنسی ذرائع سے ہے، تو یہ اسلام کی خدمت ہے، اسلام ہی کا تقاضا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ وہ جنگی کمی سے زرے بناتے تھے، ہتھیار، اوزار، دشمن سے بچنے کا سامان بناتے تھے. تو جنگی ہتھیار، اوزار اور سامان کی فیکٹریاں، کارخانے، اور اس میں جتنی بھی ترقی اقوام کر رہی ہے، یہ اس آیت کا مظہر ہے علوم نبوت میں سے. ہتھیار یا اوزار معیوب نہیں ہے، معیوب اس کا غلط استعمال ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ. بہت سارے کاموں میں سے ایک کام جنات کا یہ تھا کہ وہ سمندروں میں غوطے لگا لگا کے قیمتی ہیرے اور جواہرات نکالتے تھے. اور دوسری جگہ ہے کہ ان کے لیے زمین سے تانبا اگل کر پگل کر کام آتا تھا اور آپ اس سے مختلف اشیاء بناتے تھے. یہ سارے علوم نبوت ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ان عمل سابقات. لوہا ہاتھ میں لیتے ہی موم ہو جاتا. انہیں گرم کرنا یا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ لگانے کی ضرورت. اب اسے گرم کرے، اسے آپ مشینوں کے ذریعے نرم کرے، اسے سٹیل مل میں ڈالے، وہاں سے بنوائے، یہ تمام کے تمام علوم نبوت میں سے ہو گیا ہے. وتفقت الطائرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی اور ایک پرندہ ہدہد، اردو میں اس کو ہدہدی کہتے ہیں، وہ موجود نہیں تھا. ہماری پشتوں میں تو اس کو اکثر کہتے ہیں مولا چرگن، صرف جہانگیرے کے پشتوں میں ہے گوڑی چرگ. جہانگیرے کے بہت بڑے پشت گوڑی چرگ، یہ چتکبرے قسم کا ہوتا ہے، سر پہ تاج ہوتا ہے. اور مشہور ہے کہ وہ جہاں کھیلتا رہتا ہے زمین پہ اور وہاں نیچے کھود لے تو میٹھا پانی نکلتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو ایک جگہ فوج ٹھہرانا پڑا اور فوج کے لیے اور آبادی کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت تھی. یہ فوج کا اور حضرت کے ملک کا انجینئر تھا، طبقات الارض کا ماہر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کا پانی میٹھا ہے. کہتے ہیں کہ ہدہد سے پوچھا گیا، عجیب بات ہے، زمین کے اندر پانی کا حال تجھے معلوم ہو رہا ہے، اور شکاری دام رکھتا ہے، اس میں دانہ باندھتا ہے اور وہ آپ کھا لیتے تو پکڑے جاتے ہیں، آدھا پیٹ میں آدھا باہر پکڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہیں؟ تو ہدہد نے جواب دیا، اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے آنکھ کام نہیں کرتی. نصیب تقدیر تا گناہ نشتا چه بہ کوٹا شی بادشاہان تا کرے پوری. عرب بھی کہتے ہیں ان المقادیر اذا صادت الحقت العاجز بالقادر. تو اب حاضری کا نظام، صبح آپ کی حاضری ہوئی، یہ علوم قرآن میں سے ہے. ایک ادارہ تب ادارہ ہوتا ہے جس میں آنے والا اور نہ آنے والے کا فرق ہو، وقت پر آنے والا اور دیر سے آنے والے کے لیے علیحدہ علیحدہ جزا و سزا ہو. یہ علوم سب آپ کو قرآن سے حاصل ہو رہا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ پرندوں سے استخدام جائز ہے، حیوانات کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا علوم نبوت میں سے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بڑا منتظم ہیڈ، محتمم، ناظم اعلی، وہ نظر رکھے. چھوٹوں کے حوالے کیے تو بڑا معاملہ بھی چھوٹا ہو جائے، وہ اپنے رنگ میں ڈالے. حضرت سلیمان نے حاضری دی، یہ آپ کے حکم سے حاضری لی گئی، ایک ہی بات ہے، اور موجود نہیں ہے. اور جب موجود نہ ہو تو اسے ویسے چھوڑنا، یہ بھی نظام کی شکست ہے اور انتظام کی بے قدری ہے. جب آپ نے حاضری لی اور نہیں موجود، اس سے بقدر تناسب استفسار کرنا اور پوچھ گچھ کرنا، یہ علوم قرآن میں ہے. یہ نہیں کہ اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانا، وہ بھی ہوں گے، لیکن ضبط جیسے کہتے ہیں نظام. سلیمان علیہ السلام تمام رعایا کی حاضری نہیں لیتے تھے، جو لوگ ان کے زیر اثر تھے اور زیر انتظام تھے ان کی حاضری لیتے تھے، جو باقاعدہ داخلہ لے چکے ہیں جنہیں یہاں باقاعدگی کے ساتھ رہنا سہنا ہے اور انہیں سند درکار ہے اور انہیں امتحان دینا ہے، ان کو پورے درس کو اول سے اخیر تک شریک ہونا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. یہ علوم قرآن میں ایسے ہیں. مالی الارل ہدہد، کیا وجہ ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، امکان من الغائبی، یا وہ ہے ہی نہیں. اگر انبیاء اور اولیاء سب کچھ جاننے والے ہوتے، حاضر و غائب، تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اس آیت کے ذیل میں جماہیر مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء غیب دان نہیں ہیں، امکان من الغائبی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر سب غصے ہو گئے، غیر حاضر پر غصہ ہونا انبیاء کی سنت اور علوم قرآن میں سے، سخت سزا دے دوں گا یا ماری دے دوں اس کو، یعنی خارجی کر لوں. غیرتی طالب کے لیے اخراج موت سے بدتر ہے، اس کی پوری زندگی میں دھبا لگ جاتا ہے. اولیاتینی بسلطان مبین، یا پوری بات کرے گا کس وجہ سے آج موجود نہیں. معقول عذر بھی ماننا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص پہ غصے ہو گئے، لا اسمع منک کلمہ، ایک بات نہیں سنوں گا. آپ نے کہا انت اکبر ام سلیمان ابن داؤد، آپ بڑے ہیں یا سلیمان علیہ السلام؟ تو حضرت عمر کی ایک دم آواز پست ہو گئی اور فرمایا ہوا اکبر منی، وہ بہت بڑے تھے. کہا وہ تو ہدہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ بتائے گا، میں عذر بتانا چاہتا ہوں. فمکث غیر بعید، قرآن کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ آ گیا. لوگوں نے کہا وہ ظالم نے پتر کہاں تھے، حاضری ہو گئی، حضرت نے حاضری لیے، تیرا نام غیر کرو میں آ گیا ہے. فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به، حضرت میں ایک ایسی جگہ جا چکا ہوں، وہاں کے حالات معلوم کر چکا ہوں کہ آپ کو جانا نہیں ہوا، آپ کو وہاں کا پتہ نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور قوم سبا ایک دنیا میں آباد ہے اور ان کی حکمرانی عورت کر رہی ہے. اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. عجب تر عجب بیان کیا ہے، بالکل حضرت سلیمان کو حیران کر دیا. ایک تو حضرت کی حکومت پوری دنیا پر ہے اور ایک ایسا ہے کہ وہاں کا پتہ ہی نہیں. دنیا اللہ کی ہے، اس کو سارا پتہ ہے. اور پھر وہاں کی حکومت بھی مرد کے بجائے عورت کر رہی ہے، کوئی نام و نہاد جمہوریت چلی ہوگی، لفنگ اور ڈھونگروں کا وہ ملغوبہ، ان کی بناوٹی جمہوریت. جمہوریت جمہور سے ہے. جمہرہ کہتے ہیں ریت میں جو چمکتا ہے نا، سونا لگتا ہے بالکل، اس کو کہتے ہیں. تو جمہور اکثریت کو نہیں کہتے، جمہور اچھے لوگوں کو کہتے ہیں. جہاں ایرونچی اور نمازی، کافر اور مومن، موحد اور مشرق، بدعتی اور سنی ایک تول پہ تولا جاتا ہے، وہ جمہوریت ہے. جمہرا ریت کے اندر جو چمکنے والے دانے ہیں، تو ساری ریت تھوڑا چمکتی ہے، اس کو رہنے دو، وہ ذرہ ذرہ سے جمع کر کے دریائی لوگ اس سے سونا بن جاتا ہے. تو جمہور کے معنی ہیں چمک دمک والے، دین کا شعور اور صلاحیت رکھنے والے حضرات. اس لیے خلافت کے اندر ان کو کہا جاتا تھا ارباب حل عقد، وہ علماء، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین جن کو خلیفہ منتخب کرنے کا حق ہے، وہ جمہور ہے. ھذا عند الجمہور، چونکہ اکثر علماء حق پر ہوتے ہیں. تو اس لیے اکثریت کا معنی بھی اس میں پیدا ہو گیا. اکثر علماء اکثر مسلمان حق پر ڈٹے رہتے ہیں. کوئی اکا دکا ہی لغزش کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, انحراف کرتا ہے. سارے کے سارے علوم نبوت میں سے میں صرف اس بات کی سیر کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف علوم نبوت یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. نہیں, جو لوگ کارخانے چلاتے ہیں, جو لوگ فیکٹری چلاتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں, کپڑے بیچتے ہیں, برتن بناتے ہیں, مارکیٹیں سجاتے ہیں, سبزیاں اور ترکاریاں اگاتے ہیں, بازاروں میں لا کے بیچتے ہیں, ہمیں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے, یہ تمام کے تمام کچھ براہ راست اور کچھ بالواسطہ نبوت کے علوم میں سے. جس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نیک بندے ہیں, اس طرح مارکیٹ کے اندر ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے کی وجہ سے اور چیزوں میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ اچھے مسلمان ہیں. ہمارے مذہب کے امام محمد عبد الحسن الشیبانی حضرت اقدس امام اعظم امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے باصلاحیت شاگرد ہیں. انہوں نے بہت لیکن ان سے پوچھا گیا صنفت فی کل شیء وما صنفت فی التقوی والورع, آپ نے بہت کتابیں لکھی ہر موضوع پر لیکن تقوی اور ورع احتیاط پر کوئی کتاب نہیں لکھی. تو انہوں نے کہا صنفت فی البیوع, میں نے کتاب البیوع بہت تفصیل سے لکھی, یعنی آدمی خرید و فروخت صحیح کر لے. احل اللہ البیع وحرم الربا, جائز بے حلال تجارت سراحت علوم نبوت میں سے ہے, اور حرام کاری جن میں سے ایک سود بھی ہے وہ لعنت ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ ہدایت ثالث کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ حضرت زید بن ارقم جنہوں نے پیغمبر کے ہمراہ 19 غزوات کیے, بخاری کتاب المغازی شروع میں 19 غزوات میں زید بن ارقم موجود رہے, انہوں نے ایک سودا کیا تھا, ایک معاملہ کیا تھا خرید و فروخت کا اور اس میں غلطی تھی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں خط لکھا اور ان کو کہا کہ پیچھے ہٹو اور یہ بے چھوڑ دو اور اس معاملے سے دستبردار ہو جاؤ. وَإِلَّا يُبْطِلُ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے حجت الوداع اور جو جہاد آپ نے کیے ہیں 19 غزوات, اللہ ان کو بیکار کر دے گا, سب باطل کر. اللہ, اس سے پتہ چلا کہ برائیوں سے نیکیاں متاثر ہوتی ہیں. ایک آدمی بیعت بھی کرتا ہے, گستاخی سے پیش آتا ہے, وہ صرف بیعت بھی نہیں اب وہ سارا علم ڈچ کا کھائے گا اور تباہی اور بربادی ہو جائے گی. کہتے ہیں جو استاذ کا احترام کرے اس کا علم بابرکت ہوگا, جو ماں باپ کا احترام کرے اس کے رزق میں برکت ہو. تو دونوں کا احترام ضروری ہے, استاذ کا بھی اور ماں باپ کا بھی. استاذ سے مراد صرف دین کا استاذ نہیں, دنیا کا استاذ بھی, اس کا بھی احترام ہے. آپ کو خیر تو پہنچیے نا. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں کتاب البلوغ لکھ رہے تھے. کتاب البلوغ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی آواز بھرا جاتی ہے، بال نکل آنے لگتے ہیں. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو یہ بات بات پر ناراض ہوتی ہے، غصہ بہت آتا ہے اس کو، ماں سے روز جھگڑا کرتی ہے، روٹتی ہے، کھانا نہیں کھاتی. عجائب غرائب ہے بھئی، بکرا اس طرح بالغ ہوتا ہے، مینڈا اس طرح بالغ ہوتا ہے. لکھتے لکھتے امام صاحب کو یہ بھی لکھنا پڑا کہ بھئی یہ کتا جب بالغ ہوتا ہے، بلّا، کترے، جرم، اس کا کیسا پتہ چلے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو صاحب ہم نے نہیں پالا ہے. یہ جو لوگ پالتے ہیں شوق سے، ان سے پوچھنا پڑے گا، ہم نے تو کوئی ضرورت نہیں کی. اور تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ وہاں تشریف لے گئے جہاں لوگ شوق سے کتے وتے پالتے ہیں، تو بڑے شوقین ہوتے ہیں. اس نے کہا وہاں کے جس نے کتے پالے تھے اور ان کی عادت تھی کہ ان کے یہاں چھوٹے بچے بھی کتوں کے بڑے ہوتے تھے، کہ یہ کتا جب پیشاب کرتے وقت ٹانگ اٹھانے لگے تو یہ بالے ہونے کی علامت ہے، بدماشی کا گرا چکا ہے، اتیا دکھے گی اور پوچھے دیں گے. اور ویسے جو پلا پیشاب کرتا ہے تو ویسے ہی کرتا ہے، لیکن جب یہ ایک ٹانگ اٹھانے لگے تو یہ علامت ہوگی کہ یہ بلوغ کو پہنچ چکا ہے. حضرت صاحب نے لکھا، لکھنے کے بعد کہتے ہیں کچھ مدت گزرنے کے بعد وہی شخص کسی مسئلے پوچھنے آیا تو آپ فوراً اٹھے اور اس کی طرف روانہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ کیا کام ہے، کس طرح تشریف آوری ہوئی. شاگرد سارا حیران ہوئے کہ اس کو اتنے اکرام دے دیا. آپ نے کہا ایک علم مجھے ان سے بھی حاصل ہوا ہے، اس علم کی وجہ سے مجھے اس کا احترام کرنا ہے. سکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیز کے، مختلف دنیا کے شعبوں کے جو کمال سکھانے والے ہیں، جن کی وجہ سے انسانیت نکھرتی ہے، جس کی وجہ سے آدمیت پیدا ہوتی ہے، خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق، ان کا احترام ضروری ہے. دینی اساتذہ، مشائخ زیادہ ہی محترم و مکرم ہیں، جیسے دین زیادہ محترم و مکرم. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے. آپ حافظ الحدیث ہیں، کتاب الوحی میں عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ طالب علم میں کان یحفظ خمسین حدیثاً فی مجلس واحد ثم یملیہا علی الناس. طالب علم کے زمانے میں روزانہ ایک درس میں 50 حدیثیں یاد کرتے تھے، شام کو جا کے کسی اور جگہ پڑھا لیتے تھے. اور نور الانوار وغیرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ 120,000 تو موضوع و ضعاف یاد کی، فما تقول فی الصحاح، صحیح کتنی ہوگی. امام ابو یوسف رائے مولانا درس حدیث دے رہے تھے اور اس دوران حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ٹوپی اوڑھی ہے. کہا آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشزہ؟ لاتیہ کے معنی سر سے جیسے یہ جڑا ہوا ہے، اور ناشزہ کے معنی جیسے خطیب ہوتے ہیں، خطیب صاحب کی طرح کھلی اٹھی ہوئی. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی لاتیہ تھی، ناشزہ نہیں تھی. پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی ٹوپی سفید تھی یا کالی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اکثر سفید ہوتی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ لاتی ہے نہیں، یہ ناشزہ ہے، اٹھی ہوئی، خطیبانہ ہے، اور وہ سفید بھی نہیں ہے، سیاہ رنگ کی ہے. تو فتا تفکر ہونے تک. تاریخ میں لکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے حضرت نے خاموشی اختیار کی, ثم قال یا ھذا ان کنت اردت ان تصلحنی فلست اہلا لہ, اگر آپ کا اس کہنے سے میری اصلاح ہے تو آپ اصلاح کی جگہ نہیں, آپ تو اصلاح لینے آئے دینے نہیں آئے. وہ ان کنت اردت ان تہیننی فلا تموتن الا کافرا, اور اگر میری توہین مقصود تھی تو دنیا سے کافر جاؤ گے. خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں, وہ شخص آخر وقت میں اسلام چھوڑ کے مرا تھا جس نے اپنے استاد اور شیخ کی بیعت بھی کی تھی. احتیاط کی ضرورت ہے بہت, اس لیے کہ ملمت آداب متعلم میں لکھتے ہیں کہ جن کو پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے وہ پوچھے ہی نہیں, کہ کم از کم بے ادبی کا ارتکاب تو نہ ہو. اور پوچھنا علم ہے, حسن السواد نصف العلم, سنن دارمی کے اندر روایت ہے. اچھے انداز سے پوچھنا, دیکھا نہیں کہ کی ملمت کہتے ہیں مولانا انور شاہ کے حسن سوال سے اور شیخ الہند کے مولانا حسین احمد سے محبت سے. حضرت شیخ الہند وہ علوم بیان فرماتے تھے جو عام طور پر عادت نہیں تھی. اللہ, یہ مسئلہ بہت اہمیت کا ہے اور علوم قرآن میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ, اے ایمان والو ایسی چیزیں مت پوچھا کرو کہ جب بتا دی جائے تو آپ خفگان کریں گے, تکلیف اٹھائیں گے. ایک آدمی نے آپ سے پوچھا میرا باپ کون ہے, آپ نے بتا دی فلاں ہے. دوسرے نے مزے کے لیے پوچھا یہ میرا کون ہے, کہ فلاں چرواہا جو بیڑ بکریاں چراتا ہے. اب وہ پیدا کسی اور کے گھر میں تھا, گھر گیا وہ ماں کو کہا, آپ نے کہا اللہ تجھے رسوا کر لے, مجھے رسوا کر دیا, نبی نے سچ کہا ہے, تو وہی سے پیدا ہے. نہ پوچھتا تو پردہ پڑا تھا, پوچھ لیا تو تکلیف ہمیشہ کے لیے بڑھ گئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اے ایمان والو ایسی چیزیں مت پوچھا کرو کہ جب بتا دیا جائے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی, اور جب تم پوچھو گے قرآن نازل ہو رہا ہے تو بتائی جائے گی. پہلا آسمان سونے کا ہے, دوسرا چاندی کا ہے, تیسرا ایسا ہے, ہزار مسائل کے ورشو گور کتاب. اور کبھی کہتے ہیں بھائی وہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا, اور پھر کہتے ہیں زمانے میں سوال ہے. سوال آپ کا اس لیے ہے کہ مفسرین کے قاعدے سے بے خبر ہو. مفسرین کہتے ہیں اب ہی ہوں ما ابہم اللہ, جن چیزوں کی وضاحت شریعت نے نہیں کی ان کو ایسے ہی رہنے دے, بس آرام سے رہو. اس لیے تو متشابہات کے اندر پڑھنا پسند نہیں کیا گیا. اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. بہرحال ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کامل دین پر بھیجے گئے ہیں, اور یہ دین قیامت تک کے لیے لائے ہے عمل ہے, قیامت تک کے لیے جتنے احوال پیدا ہوں گے ان کا مداوا دین کے ذریعے ہوگا. یہاں ایک بات سن لو, اور وہ یہ کہ دیکھو کبھی ایک چیز صراحتاً ذکر ہوتی ہے اور کبھی اشارتاً یا کنایتاً ذکر ہوتی ہے. قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہاری سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیدا فرمائے، گھوڑے پیدا کیے، گدھے اور خچر پیدا کیے، یہ معروف چیزیں تھیں نا، سب جانتے تھے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. موٹر سائیکل، سائیکل، کار، ویگن، بس، ریل گاڑی، ہیلی کاپٹر، جہاز. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں جانی جاتی تھی ان کا بیان کرنا ضروری تھا، اور جو چیزیں وجود نہیں رکھتی تھی اور آگے زمانے میں آنے والی تھی ان کی طرف اشارہ فرما دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. بھینس کا ذکر قرآن و سنت میں کئی نہیں، لیکن لغت میں اصطلاح میں الجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی قسم ہے، ایک اعلیٰ قسم ہے، تو دونوں کو یکساں کر دیا گیا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا تھا لیکن دمب بھی حلال ہے. آپ نے اکثر مینڈے ذبح فرمائے مگر بکرے بھی اسے حکم میں. اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان جانوروں کا دودھ بھی حلال ہے. یہ خود بخود قاعدے پیدا ہو رہا ہے علوم نبوت کی برکت سے. اور جن جانوروں کا گوشت حرام ہے جیسے گدا، تو گدی کا دودھ پینا وہ بھی حرام ناجائز. جیسے کتیا، بلی، چیتی، شیرنی، مردار جانوروں کا جیسے گوشت حرام ہے تو دودھ بھی حرام ہو. لا الہ الا اللہ. بہرحال میں اس مضمون کو مختصر کروں گا. آج تو ویسے آپ کی خدمت میں علوم کی سیر بھی کرانی تھی اور آپ کا دل و دماغ بھی روشن کرنا تھا. کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وحی کی اقسام اور بیان، اور پھر قرآن کریم اور قرآن سے متعلق تفسیر اور تاویل اور ان کے درجات اور طبقات، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا تو اہم مہم تفاسیر مفسرین اور تفاسیر کی قسمیں اور تفسیر و تاویل کے فروق، اور وہ تفاسیر جن سے ہم مستفید ہیں، جن سے ہمیں زیادہ فائدہ ہے، اور وہ تفاسیر جو اہل حق کی ہے، اور بعض ان کتابوں کی نشاندہی جو تفاسیر کے بجائے تحریف قرآن کے مرتکب ہے. ہماری کوشش ہے اور دعا ہے کہ مخصوص طلباء کو جو نسخہ دیا جاتا ہے وہ آج کسی طرح ادارے میں پہنچ جائے، تاکہ رات کے کسی وقت تقسیم ہو جائے اور صبح اپنے ٹائم پر انشاءاللہ تعالی درس کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیۃ. رب العالمین ہماری نشست قبول فرما، منظور فرما. اللہ جل جلالہ ہم عاجز اور مساکین کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے درس میں شرکت کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مجھ عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. ادارے کے چپے چپے، ذرے ذرے، در دیوار، عالم اور طالب، نمازی اور اہل محلہ، سب کو اللہ تعالی حفاظت و نصرت نصیب فرمائے. پورے عالم میں اللہ دین کا فیض عام فرمائے. قرآن کی تعلیم سے سب کو منور معطر فرمائے. اور اسی طرح سنت رسول، احادیث مبارکہ اور فقہ کی برکات سے بھی اللہ عالم کو متعطر فرمائے، مستنیر فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور دین کو اور دین والوں کو حفاظت اور سربلندی عطا فرمائے، اور ہمارے شہر میں کامیاب امن قائم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی دنگ فساد اپنے فضل سے ختم فرمائے، مسلمانوں میں الفت محبت پیدا فرمائے، تفرقہ اور تخالف، تباغض اور تحاسد اور تقاتل کی فضائے الفت محبت مودت شیرینی میں تبدیل فرمائے اور حالات سازگار بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم. کل کا درس بھی انشاءاللہ 8 سے 11 تک ہوگا، 11 بجے سبق رک جائے گا کیونکہ ہمارا جمعہ 12:20 پر شروع ہوتا ہے اور بہت سارے خطباء اور ائمہ اپنی اپنی مسجدوں میں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ.